اتوار 13 اگست کے سیروین کے ساتھ غضنفر حیدر کا سلام۔ سپریم کورٹ سے نواز شریف کی نااہلی کے بعد پارلیمان کی بالادستی کے لیے اداروں کے درمیان گرینڈ ڈائیلاگ کی بحث چھڑ گئی۔ حزب اختلاف کے آئینی ماہرین کہتے ہیں
پارلیمنٹ کو اگر اپنی سپریمسی چاہیے تو پارلیمنٹ کو اپنی کارکردگی بہتر کرنی پڑے گی۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، سباناز سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے لاہور میں اپنی ریلی کے اختتام پر میاں رضا ربانی کی طرف سے اداروں اور سیاسی جماعتوں کے درمیان گرینڈ ڈائیلاگ شروع کرنے کی تجویز کی حمایت کی ہے۔ البتہ ملک میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اپنی ہی پارٹی کے رکن اور چیئرمین سینٹ رضا ربانی کی بات سے متفق نہیں ہے۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف اعتزاز احسن کا کہنا ہے
گرینڈ ڈائیلاگ انسٹیٹیوشن میں کیسے ہو سکتا ہے؟ نواز شریف جو کہہ رہے ہیں وہ تو صرف ایک موقع پرستی کے طور پہ کہہ رہے ہیں، ان کا موقع پرست قسم کا رویہ ہے۔ انہوں نے پارلیمنٹ کے خلاف کم از کم 8-9 مرتبہ خود اسٹیبلشمنٹ یعنی فوجی ٹاپ فوجی جرنیلوں اور جوڈیشری کے ساتھ مل کے سازشیں کی ہیں اپنے سیاسی کریئر میں۔
حال ہی میں اپنی سیاسی جماعت ملی مسلم لیگ کے قیام کے اعلان کے بعد جماعت الدعویٰ نے لاہور کی قومی اسمبلی کی نشست این اے 120 سے ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ عمر دراز۔
جماعت الدعویٰ نے لاہور کے حلقہ این اے 120 سے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اپنی سیاسی جماعت ملی مسلم لیگ کی طرف سے قاری محمد یعقوب شیخ کے کاغذات نامزدگی الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیے ہیں۔ جماعت الدعویٰ کی سیاسی جماعت ملی مسلم لیگ چند روز قبل قائم کی گئی تھی، جس کی سربراہی سیف اللہ خالد کر رہے ہیں۔ این اے 120 میں دیگر جماعتوں کے علاوہ ملی مسلم لیگ کے امیدوار کا مقابلہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی کلثوم نواز اور پی ٹی آئی کی یاسمین رحمان سے ہونے کا امکان ہے۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں گزشتہ شب ہونے والے دھماکے کے بارے میں حکام نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ اس دھماکے میں فوج کے اہلکاروں سمیت 15 افراد ہلاک ہوئے۔ ادھر فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کوئٹہ دھماکے میں ہلاک ہونے والے افراد کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ اس موقع پر ان کے ساتھ صوبے کے گورنر اور وزیر اعلیٰ بھی شریک تھے۔ کور ہیڈ کوارٹر کوئٹہ میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے تمام اداروں کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایران کی پارلیمان نے امریکی خطے میں جارحیت اور ملک پر لگائے جانے والی پابندیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے $52 کروڑ کا میزائل پروگرام شروع کرنے کا بل اکثریت کے ساتھ منظور کر لیا ہے۔ عابد حسین۔
ایرانی پارلیمان میں پیش کیے گئے اس بل کے حق میں 240 قانون سازوں نے ووٹ ڈالے، جبکہ صرف 6 ووٹ اس کے خلاف آئے۔ ایرانی پارلیمان کے سپیکر علی لاریجانی کا کہنا ہے کہ خطے میں امریکہ کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ، دہشت گردی اور مہم جوئی کے خلاف یہ ان کا پہلا قدم ہے۔ اس سے قبل اس ماہ کے آغاز میں ایرانی صدر حسن روحانی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خبردار کیا تھا کہ اگر انہوں نے ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدہ ختم کیا تو یہ ٹرمپ کی سیاسی خودکشی ہوگی۔
امریکی ریاست ورجینیا کے شہر شارلٹسویل میں انتہائی دائیں بازو کے نظریات کے حامل افراد کے جلوس کی مخالفت میں مظاہرے کے دوران ہجوم میں ایک شخص نے اپنی کار لوگوں پر چڑھا دی۔ اس سے قبل شہر میں تشدد اور ہنگامہ آرائی کے دوران ایک خاتون ہلاک اور 19 دیگر افراد زخمی ہوئے۔ سید ظفر۔
سفید فام قوم پرستوں اور ان کی مخالفت کرنے والے مظاہرین کے درمیان ہنگامہ آرائی کے تناظر میں ورجینیا کے گورنر ٹیری میکولف نے ایک پریس کانفرنس میں ان واقعات پر شدید ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سفید فاموں کی برتری کے لیے مہم چلانے والوں کے لیے بس یہی پیغام ہے کہ وہ اپنے گھر چلے جائیں۔ اٹارنی جنرل جیف سیشنز نے کہا کہ شارلٹسویل میں تشدد اور موت نے امریکی قانون اور انصاف کو زخم پہنچائی ہے۔
کینیا کے صدارتی انتخاب میں شکست پانے والے امیدوار رائلا اوڈنگا پر قومی اور بین الاقوامی سطح پر اپنی پارٹی کی بیان بازی روکنے اور تحمل سے کام لینے کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے رائلا اوڈنگا پر زور دیا کہ اپنے حامیوں کو تشدد سے باز رہنے کا واضح پیغام بھیجیں۔ افغانستان میں امریکی فوج کے کمانڈر جنرل جان نکولسن نے صوبہ کنار میں دولت اسلامیہ کے اہم رہنما عبد الرحمان اور ان کے 3 ساتھیوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے۔ میانمار میں پولیس کا کہنا ہے کہ بدھ مت کے سینکڑوں پیروکاروں نے امدادی تنظیموں کے خلاف مظاہرہ کیا اور ان پر الزام عائد کیا ہے کہ امدادی ادارے روہنگیا مسلمان عسکریت پسندوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ انسانی حقوق کے نگران ادارے ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ سعودی سیکیورٹی فورسز نے شیعہ مسلم اکثریتی قصبے عوامیہ کی طرف جانے والے تمام داخلی راستے بند کر دیے ہیں. حکام کا کہنا ہے یہ علاقہ شیعہ عسکریت پسندوں کا ٹھکانہ ہے. تائیوان کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ چین کے فوجی ہوائی جہازوں نے ایک بار پھر ان کی فضائی حدود کے قریب پرواز کی ہے. زیشان حیدر.
تائیوان کی وزارت دفاع کے مطابق چین کے دو فوجی ہوائی جہازوں نے تائیوان اور فلپائن کے درمیان فضائی روٹ باشی چینل کے قریب پرواز کی اور پھر شمال کی جانب جاپان کے جزیرے میاکو کی جانب نکل گئے.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
اٹھائیس اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز, 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین, آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں. امریکی ریاست ورجینیا کے شہر شارلٹس ویل میں سفید فام نسل پرستوں کی ریلی کے موقع پر تشدد اور ہنگامہ آرائی کے دوران ایک خاتون ہلاک اور 19 دیگر افراد زخمی ہو گئے ہیں. دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس واقعے پر جو رد عمل ظاہر کیا ہے ان پر انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنا جا رہا ہے. تفصیل پروگرام میں شامل رہے گی, لیکن پہلے چلتے ہیں پروگرام کے بڑے موضوع کی جانب. نااہل وزیر اعظم میاں نواز شریف نے لاہور میں اپنی ریلی کے اختتام پر سینٹ چیئرمین رضا ربانی کی طرف سے پارلیمان کی بالادستی اور عوام کے ووٹ کے تقدس کو بحال کرنے کے لیے اداروں کے درمیان گرینڈ ڈائیلاگ کی حمایت کی ہے. سینٹ کے چیئرمین کی طرف سے اس تجویز کی اب تک کوئی تفصیل سامنے نہیں آئی ہے. حزب اختلاف کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے نواز شریف سے کسی بھی قسم کے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت بھی اس گرینڈ ڈائیلاگ کی تجویز سے متفق نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا اس بارے میں واضح موقف جاننے کے لیے میں نے اب سے کچھ دیر پہلے بات کی پیپلز پارٹی کے سینٹ میں قائد حزب اختلاف اور آئینی ماہر سینیٹر اعتزاز احسن سے اور پوچھا کہ کیا آپ چیئرمین سینٹ کی رائے سے متفق ہیں؟
ربانی صاحب نے کی ہے وہ ان کی ذاتی رائے ہے اور میں اس سے متفق نہیں ہوں, کیونکہ گرینڈ ڈائیلاگ انسٹیٹیوشنز میں کیسے ہو سکتا ہے. انسٹیٹیوشنز نے اپنا اپنا کام کرنا ہے اور اپنا کام کرتے ہوئے پارلیمنٹ کو اپنی کارکردگی امپروو کرنی ہے اگر اس نے سپریمسی صحیح طور پہ حاصل کرنی ہے. اور نواز شریف جو کہہ رہے ہیں وہ تو صرف ایک موقع پرستی کے طور پہ کہہ رہے ہیں, ان کا موقع پرست قسم کا رویہ ہے. انہوں نے پارلیمنٹ کے خلاف کم از کم 8-9 مرتبہ خود اسٹیبلشمنٹ یعنی فوجی ٹاپ فوجی جرنیلوں اور جوڈیشری کے ساتھ مل کے سازشیں کی ہیں اپنے سیاسی کریئر میں. تو ان کی تو نیت نیک نہیں ہے, چیئرمین کی نیت نیک ہے, پر ان سے ان کی اس بات سے مجھے اختلاف ہے, کیونکہ یہ کوئی انسٹیٹیوشنل ڈائیلاگ کی کوئی بات بنتی نہیں ہے کہ پارلیمنٹ بات کرے اور جوڈیشری بات کرے اور آرمی بات آرم فورسز بات کرے. کون کس سے کرے گا, کون آئے گا اس ڈائیلاگ میں اور کیا مینڈیٹ لے کے آئے گا, کیا مینڈیٹ لے کے جائے گا, یہ ایک قسم کی سوچ کی حد تک تو اس کو رکھا جا سکتا ہے پر پریکٹیکل نہیں ہے. پریکٹیکلی پارلیمنٹ کو اگر اپنی سپریمسی چاہیے تو پارلیمنٹ کو اپنی کارکردگی بہتر کرنی پڑے گی اور اس کے ممبرز کو اپنی پرفارمنس کو امپروو کرنا پڑے گا.
اچھا, تمام ادارے آئین اور قانون کے ماتحت ہیں اور آئین میں تبدیل کا اختیار جو ہے وہ پارلیمان کو ہے, تو پھر ڈائیلاگ کے بجائے آئین میں ترمیم یا اصلاحات کیوں نہیں کر لی جاتی؟
آئین میں ترامیم جو کرنے کی بات ہے کوئی ایسی ضرورت زیادہ نہیں ہے آئین میں ترامیم. آئین میں سپریمسی آف پارلیمنٹ موجود ہے, آئین میں عدلیہ کا اپنا کردار موجود ہے, آئین میں آرم فورسز کا کردار اپنا موجود ہے, آئین میں کوئی ایسی آئین میں پروونشل اٹانمی بھی ہے اب آ گئی 18th ترمیم کے بعد, صوبوں کا بھی اپنا اختیار موجود ہے.
آئین تو ایک اچھی والی دستاویز ہے, اس میں تو تبدیلی کی بات کر رہے ہیں اگر تو میاں نواز شریف کر رہے ہیں, جو کہ بنیادی طور پہ ایک ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے سامنے ان کی انڈائٹمنٹ ہے اور انڈائٹمنٹ ان کی یقینی ہے, ان کے انہوں نے ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے فورس ڈاکومنٹس استعمال کیے لائک دی ٹرسٹ ڈیڈ, جس ٹرسٹ ڈیڈ کو اس فونٹ میں بنایا گیا جو فونٹ اویلیبل ہی نہیں تھا 2006 میں, لائک طارق شفیع ایگریمنٹ, پھر ان پہ الزامات ہیں یہ پراپرٹیز بنانے کے, ایسٹس بیانڈ دیئر مینز, اور ان کے بچوں پہ بھی ہیں. اب ان سے بچنے کے لیے وہ یہ سارا کام کر رہے ہیں, اینڈ اس طرح ٹرائنگ ٹو اسٹارم دی فورٹریس, وہ بند کمرے کی دیوار توڑ کے نکلنا چاہتے ہیں, ورنہ ان کا کوئی مقصد اور نہیں ہے سوائے یہ کہ پروسیکیوشن جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے سامنے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہوئی ہیں, اور سپریم کورٹ کے ججز نے ان کو بڑا موقع دیا ہے, بارہا موقع دیا ہے, تمام وکلاء کو موقع دیا ہے, میاں نواز شریف اور ان کے بچوں کو بارہا موقع دیا ہے کہ وہ اپنی صفائی میں اپنے دفاع میں کوئی دستی پیش کر رہے وہ نہیں کر سکے.
پیپلز پارٹی کے سینٹ میں قائد حزب اختلاف اور آئینی ماہر سینیٹر اعتزاز احسن, اس موضوع پر گفتگو جاری رکھتے ہیں. آپ سے کچھ دیر پہلے میں نے حکمراں جماعت مسلم لیگ نون کا اس بارے میں موقف جاننے کی کوشش کی اور سینیٹر مشاہد اللہ خان سے بات کی. ان سے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ ان کی جماعت اور میاں نواز شریف جس گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں اس کی تفصیلات کیا ہیں؟
یہ ابھی اس کو مطلب کہ جو حتمی شکل ہے وہ تو پارٹی دے گی باقاعدہ فارمر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے مشورہ اور ہدایت کے مطابق. میں اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں فی الحال, کیونکہ ابھی اس پہ ڈیلیبریشن تو اسٹارٹ نہیں ہوئی. میاں صاحب نے بات ضرور کہی ہے لیکن پارٹی میں ابھی اس پہ ڈیلیبریشن ہونی ہے, تو اس کے بعد ہی ہم کسی حتمی نتیجے پہ پہنچیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں تو مسائل جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل ہیں اور اس میں ہزاروں کی باتیں بھی ہیں, لیکن اس کا جو بیسک یعنی کہ اس کام کا جو بیسک یعنی کہ اسٹارٹ ہے وہ تو سیاسی جماعتوں ہی سے ہوگا نا, کیونکہ جمہوریت میں سیاسی جماعتوں کے درمیان جب کنسنسس ہو جائے کسی معاملے پر تو پھر اس کو بعد ہی اس کے عمل درآمد کے لیے یعنی کہ آپ جو بھی ایک پروسیجر ہے اس کے تحت آگے بڑھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو بھی بات فائنل ہوگی اس میں سب سے پہلے سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لیا جائے گا اور اس کے بعد پھر اس کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوگی, اور اس میں ویسے تو ہر چیز پہلے سے طے ہے لیکن کہ تمام اداروں نے اپنے حدود میں رہ کے کام کرنا ہے اور ایک دوسرے کے کام میں مداخلت نہیں کرنی. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو سب سے اہم ترین ادارہ ہے وہ پارلیمنٹ ہے, اور پارلیمنٹ سے ہی تمام ادارے جو ہیں وہ تخلیق ہوتے ہیں, تمام ادارے تخلیق جو ہے وہ کیے جاتے ہیں, اور پارلیمنٹ کی اس لحاظ سے بھی اہمیت ہے کہ جمہوریت بھی پارلیمنٹ ہی کی بنیاد ہے. تو سب سے زیادہ بڑا ادارہ تو پارلیمنٹ ہے, ڈیموکریسی ہے, اور اس کے نتیجے میں سویلین سپرمیسی ہے. تو اس کے بعد باقی ادارے ہوتے ہیں, تو باقی ادارے جو ہیں اسی لحاظ سے یعنی کہ اپنا اپنا کام کریں گے جو اختیارات انہیں آئین میں دیے ہیں, اور کہیں کسی نے اگر کوئی تجاوز کیا ہو تو پھر اس کو قانون کے دائرے میں دوبارہ سے بھی لایا جا سکتا ہے. میرا خیال ہے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے ذہن میں یہی گفتگو یا یہی خیالات ہیں جس کو اب عملی شکل دینے کی کوشش کی جائے گی.
اچھا, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی آپ نے بات جو ہے وہ بات کی, آئین میں ترمیم کی آپ نے بات کی, تو کیا آپ 61 اور 62 کی شکلوں کو نکالنا چاہتے ہیں؟
دیکھا, اس میں بہت سارے پارٹیوں کی ایک رائے ہے. جب 18th امینڈمنٹ ہو رہی تھی اس وقت بھی رائے تھی اور آج بھی بہت سارے لوگوں کی یہ رائے ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے یہ کنسنسس کے ساتھ ہی ہوتی ہیں, بغیر کنسنسس کے اس طرح کی امینڈمنٹ کرنا, امینڈمنٹ تو ہو سکتی ہے اور بہت زیادہ ضرورت تو ہو بھی جائے گی, لیکن پھر بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس میں کنسنسس ڈیولپ کیا جائے اور مطلب کہ لوگوں کو پہلے کنونس کیا جائے. لیٹس ہوپ سو کہ سیاسی جماعتوں میں جب
معاملے پر کوئی ڈائلاگ شروع ہوگا, آج ہوگا یا کب ہوگا یہ مجھے نہیں پتا, کیونکہ میں پھر دوبارہ دوہرا رہا ہوں کہ میری ذاتی رائے, تو اس کے نتیجے ہی میں آپ کسی یعنی یہ بات تک پہنچ سکتے ہیں کہ کیا آئینی ترمیم ہوگی.
اچھا, آپ نے جو ہے وہ دیگر سیاسی جماعتوں کی بات کی, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ آپ کا ساتھ دیں گے؟
دیکھیں, یہ بھی اصل میں ایک مسئلہ پرابلم ہے. پرابلم از دس کہ اب الیکشن ہونے میں سال باقی نہیں ہے, مہینے باقی ہیں, اور لوگ اپنے الیکشن میں ہیں ایک طریقے سے, تو ایک یہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کیا اس ٹائم پہ ہو پائیں گی یا نہیں ہو پائیں گی یہ دیکھنا پڑے گا. رضا ربانی صاحب نے ایز چیئرمین سینٹ, وہ اکثر بڑی سول سپرمیسی کی باتیں کرتے ہیں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے, اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے, اور ان کا اچھا بھلا کردار بھی ہے, لیکن میرے نزدیک میری ذاتی رائے یہ ہے کہ رضا ربانی صاحب اور پیپل پارٹی ایک تو نہیں ہے, گو ان کا تعلق پیپل پارٹی سے ہے, لیکن جو رضا ربانی صاحب کی رائے ہے اگر یہ پیپل پارٹی کی رائے ہے پھر تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ڈائلاگ شروع ہونے میں کوئی امر معنی نہیں ہو سکتی. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو رضا ربانی صاحب فرما رہے ہیں وہ ہے تو لوگوں کے دل کی آواز ہے, ہماری بھی پارٹی کی, لیکن یہ اب اسد زرداری صاحب کیا کہتے ہیں یا بلاول بھٹو کیا کہتے ہیں یا ان کی پوری پارٹی کیا کہتی ہے یہ دیکھنا پڑے گا.
یہ تھے سینیٹر مشاہد اللہ خان. میاں نواز شریف نے اپنی جی ٹی روڈ ریلی کے دوران یہ کہا تھا کہ وہ رضا ربانی کی طرف سے گرینڈ ڈائلاگ کی بات کی حمایت کرتے ہیں. میں نے سینئر صحافی اور تجزیہ کار ضیاء الدین سے یہ جاننا چاہا کہ رضا ربانی جن خطوط پر اداروں کے درمیان ڈائلاگ چاہتے ہیں وہ کیا ہیں.
یہ جو ارینجمنٹ ہے پاکستان میں جو چلتا چلا آ رہا ہے 70 سال سے, جمہوری قوتوں کو سبسرویئنٹ کر دیا گیا ہے سیکورٹی فورسز کے تحت, تو ظاہر ہے کہ وہ ایک جو جمہوریت میں بلیو کرتا ہے انسان, نظریہ بھی جو اس کا ہے, تو وہ اس چیز کو ظاہر ہے کہ وہ اس کے لیے پری فارم کرنے کے لیے ذہن میں ان کے ہوگا خیال, لیکن ڈیٹیلز اس کے کوئی نہیں آئیں. جی
اچھا, کیا ملک کی دیگر بڑی سیاسی قوتیں میاں صاحب کے ساتھ کھڑی ہونے کے لیے تیار ہوں گی؟
میاں صاحب کو خود کو تیار کرنا پڑے گا اپنے آپ کو ایک جمہوریت پسند انسان بنانے کے لیے. دیکھیں, 4 سال جب وہ رہے پرائم منسٹر, وہ نہ پارلیمنٹ میں جاتے رہے, نہ نیشنل اسمبلی میں ان کی کوئی اٹینڈنس رہی ہے, نہ سینٹ میں رہی ہے, نہ وہ پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگز بلاتے رہے, نہ وہ کیبنٹ کی میٹنگ بھی انہوں نے کبھی بہت ہی کم کے میٹنگ بلائی انہوں نے. ایک دفعہ تو سپریم کورٹ کو کہنا پڑا کہ پرائم منسٹر کی جو ڈیسیشنز ہیں وہ جب تک کیبنٹ اپروو نہ کرے وہ افیکٹ نہیں ہوں گی, یعنی یہاں تک ہوا ہے. تو ان کا خود کا ایک اپروچ جو رہا ہے, اپنے اپروچ رہی ہے زندگی کی, جتنی بھی تیسری دفعہ بھی پرائم منسٹر جب تھے, دوسری دفعہ جب بنے تھے تو امیر المومنین بننے کی کوشش کی, اسی طرح سے اس دفعہ بھی جو ہے نا آلموسٹ اپروچ رہی ہے, وہ سیولین الیکٹڈ ڈکٹیٹر کی حیثیت سے انہوں نے کام کیا, تو ان کا ذہن میں نہیں سمجھتا کہ جمہوریت پسند ہے یا جمہوریت کو وہ سمجھتے بھی نہیں ہے جہاں تک میرا خیال ہے. تو اس لیے یہ کوئی بہانہ تھا جب یہ جو انہوں نے یہ جو جی ٹی روڈ کا جو انہوں نے سفر کیا ہے, اس سفر میں انہیں کوئی نہ کوئی ایک ایسی بات کرنی تھی جو ذرا ہٹ کے ہو, تو انہوں نے سوچا کہ یہ درمیان میں رضا ربانی نے جو پروپوزل, میرے خیال سے ان کو وہ پروپوزل سمجھ میں بھی نہیں آیا ہے وہ, لیکن انہوں نے کہا کہ کوئی نئی چیز ہم کر دیتے ہیں, تو انہوں نے یہ بات کر دی. حالانکہ تھرو آؤٹ جو انہوں نے ٹریول کیا ہے وہ زیادہ تر یہی کہتے رہے کہ میرے خلاف کانسپریسی, اور کانسپریسی کس نے کی یہ انہوں نے کوئی نہیں بتایا, اور یہ امید لوگوں کو یہی تھی کہ آخری جو تقریر کریں گے اس میں وہ یہی چیز بتائیں گے, لیکن بجائے اس کے بتانے کی انہوں نے رضا ربانی کی جو تجویز تھی اس کو انہوں نے اس کو انڈورس کر دیا بغیر یہ سوچے یا سمجھے یا ان کو جانے کی اس کا مطلب کیا ہے. جی
اچھا, زیادین صاحب یہ بتائیں کہ میاں صاحب جب ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں کیا ہے؟
میں نہیں سمجھتا کوئی ذہن میں ان کے کوئی ہے, وہ بے نظیر کے صاحبہ نے جب یہ باہر تھے ایکزائل میں تھے دونوں, بے نظیر صاحبہ نے انہیں سمجھایا تھا کہ دیکھو یہ ہر دفعہ جو ہے نا جب بھی فوج جاتی ہے کسی کو نکالنا, سیاستدان جو ہے نا جا کے فوج سے مل جاتے ہیں, اس لیے بہتر ہے کہ ہم ایک ایسا اگریمنٹ کر لیں کہ آئندہ کبھی اس قسم کی اگر کوئی کوشش ہو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ کسی حکومت کو نکالا جائے تو ہم میں سے کوئی دونوں پارٹیز میں کوئی ان کا ساتھ نہیں دے گا. وہ تو ان کے سمجھ میں آ گئی جب ایگزائل میں تھے, لیکن جب وہ واپس آئے تو آپ کو یاد ہوگا جب وہ میمو گیٹ کا کیس ہوا تو یہ چلے گئے تھے کالا کوٹ پہن کر. تو جب وہ نکالے جا رہے تھے اپنے سزا کھلانی تو وہ غلط طریقے سے نکالے جا رہے تھے, سب کو پتا تھا کہ یہ غلط طریقے سے نکالے جا رہے ہیں, لیکن یہ اس شاعر کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ان کو ریزائن کرنا چاہیے.
اچھا, آپ نے جو ہے وہ جی ٹی روڈ کی جو ریلی انہوں نے نکالی اس کی آپ نے بات کی, تو مجھے یہ بتائیں کہ میاں صاحب نے یہ جو سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا اس ریلی کے تھرو, تو کیا وہ اس سے کچھ حاصل کر پائے ہیں؟
نہیں, یہ دیکھیں نا, جی ٹی روڈ تو ان کی اسٹرانگ کانسٹیٹیوسی ہے, وہ وہاں سے ووٹ جیتتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ہی واز ٹرائنگ ٹو کنورٹ دی کنورٹڈ, نہ ان کا کوئی مسلم لیگ کی کوئی ایگزسٹنس سندھ میں ہے, نہ بلوچستان میں ہے, نہ کے پی میں ہے, پنجاب میں ہے, اور وہ بھی سینٹرل پنجاب میں.
یہ تھے سینئر صحافی اور تجزیہ کار ضیاء الدین. اور اب رخ کرتے ہیں امریکہ کا, جہاں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ریاست ورجینیا میں نسل پرستوں کی ریلی میں ہونے والے تشدد پر ان کے رد عمل پر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ورجینیا کے شہر شارلٹ ویلز میں دائیں بازو کو متحد کرنے کے لیے سفید فام نسل پرستوں کی ریلی یونائٹ دا رائٹ کے ایک مارچ کے دوران تشدد اور ہنگامہ آرائی ہوئی ہے, جس میں ایک خاتون ہلاک اور 19 افراد زخمی ہوئے ہیں. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ شمائلہ خان کی زبانی.
امریکہ کی ریاست ورجینیا کے شہر شارلٹس ویل میں سفید فام نسل پرستوں کو متحد کرنے کے لیے یونائٹ دی رائٹ کے نام سے ایک مارچ کا اہتمام کیا گیا تھا, جس کا مقصد جنرل رابرٹ ای لی کے ایک مجسمے کو ہٹانے کے خلاف احتجاج کرنا تھا. جنرل رابرٹ لی امریکی خانہ جنگی کے دوران غلامی کی حمایت کرنے والی تنظیم کے رہنما تھے. ریلی کے موقع پر شارلٹس ویل میں انتہائی دائیں بازو کے نظریات کے حامل افراد کے جلوس کی مخالفت میں بھی بہت سے لوگ جمع ہوئے تھے, جہاں پر ایک شخص نے اپنی کار لوگوں پر چڑھا دی. اس سلسلے میں اوہائیو سے تعلق رکھنے والے 20 سالہ جیمز فیلڈ کو درجہ دوم کے قتل کے شبہ میں حراست میں لیا گیا ہے. ورجینیا کے گورنر ٹیری میکلوف نے ایک پریس کانفرنس میں ان واقعات پر شدید ناراضی کا اظہار کیا ہے.
سفید فام افراد کی برتری کی بات کرنے والے یا نازی نظریات کے حامل جو افراد شارلٹس ویل آئے ہیں, ان سب کے لیے آج میرا ایک پیغام ہے, اور وہ بہت ہی واضح اور سادہ ہے کہ آپ گھر جائیں. اس عظیم دولت مشترکہ میں آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. شرم کریں, آپ محب وطن ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں, لیکن آپ چاہے کچھ بھی ہوں حب الوطن نہیں ہو سکتے.
ورجینیا کے گورنر کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے, جن کا کہنا تھا کہ انہوں نے صدر ٹرمپ سے کئی بار بات کی اور دو بار ان سے گزارش کی تھی کہ ایسی مہم شروع کرنے کی ضرورت ہے جس سے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لایا جا سکے. انہوں نے کہا کہ اس ملک میں نفرت پر مبنی تقاریر اور بیان بازی کو روکنا ہوگا. ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نسل پرستوں پر کھل کر تنقید کرنے کے بجائے اس ریلی میں ہر طرف سے تشدد کی مذمت کی. شارلٹس ویل میں تشدد کے واقعات کے بعد امریکی صدر نے کہا,
We condemn in the strongest possible terms.
ہم فریقین کی طرف سے نفرت, تعصب اور تشدد کے اس شدید اظہار کی سخت مذمت کرتے ہیں. یہ ہمارے ہاں ایک طویل عرصے سے جاری ہے, نہ ہی ڈونلڈ ٹرمپ نہ ہی باراک اوباما, یہ بہت ہی طویل عرصے سے جاری ہے. امریکہ میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے.
ان کے اس بیان کے رد عمل میں ریپبلکن پارٹی سے ہی سینیٹر کوری گارڈنر کا کہنا ہے کہ صدر صاحب, ہمیں برائی کو اس کے نام سے پکارنا چاہیے, یہ سفید فام نسل پرست تھے اور یہ دہشت گردی ہے. سینیٹر کوری گارڈنر کے علاوہ کئی دیگر ریپبلکن اور ڈیموکریٹک رہنماؤں نے بھی اس تشدد کو نسل پرستانہ اور نفرت انگیز قرار دیتے ہوئے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے. اٹارنی جنرل جیف سیشنز نے کہا ہے کہ شارلٹس ویل میں تشدد اور موت نے امریکی قانون اور انصاف کو زک پہنچائی ہے. نامہ نگاروں کے مطابق شارلٹس ویل میں نظریاتی اختلافات پر اس طرح کا تشدد اس بات کا مظہر ہے کہ امریکہ میں لوگ کس سطح پر سیاسی طور پر منقسم ہیں اور صدر ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے اس میں کتنا اضافہ ہوا ہے.
تفصیل آپ شمائلہ خان سے سن رہے تھے. حالت حاضر کا پروگرام سربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں. پاکستان کے قیام کے 70 سال میں 4 فوجی ادوار بھی رہے, جبکہ ریاست مسلسل سویلین اور فوجی تصادم کا شکار رہی. پاکستان میں فوج اور سویلین حکومت میں کیا تضادات ہیں, ان میں سیاسی جماعتوں کا کیا کردار ہے اور کیا کردار رہا ہے؟ کراچی سے ہمارے ساتھی ریاض سہیل نے اس پر ایک رپورٹ تیار کی ہے, جس کی تفصیل آپ پروگرام میں آگے چل کے سن سکیں گے. اس کے علاوہ تقسیم ہند اور قیام پاکستان کی 70ویں سالگرہ کی مناسبت سے بی بی سی اردو کی خصوصی کوریج جاری ہے۔ اس خصوصی کوریج سے جڑی ایک رپورٹ آج پروگرام کا حصہ ہے۔ یہ رپورٹ ہندوستان کے ایسے مسلمان گھرانوں کے خواتین کے بارے میں ہے جو سیاست میں سرگرم رہیں۔ انہیں خواتین میں سے ایک بیگم زینب محمد امین بھی ہیں، جن کی کہانی آج آپ پروگرام کے دوسرے حصے میں سنیں گے۔ اور پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں گزشتہ شب ہونے والے بم دھماکے کے بارے میں تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ یہ خودکش حملہ تھا جس میں پاکستانی فوج کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ ساری خبریں آپ پروگرام میں آگے چل کے سن سکیں گے۔ اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com بھی آپ بہت پڑھ رہے ہیں، بہت ساری خبریں ہیں جو مجھے یہاں پہ آپ کی دلچسپی نظر آ رہی ہے۔ ایک خبر یہ ہے جس میں آپ کی دلچسپی بہت زیادہ ہے کہ حکمران باہر جا کے علاج کیوں کرواتے ہیں، اس کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ پہ آ کے پڑھ سکتے ہیں۔ سیر بھی نبی جاری ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں،
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا، محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ،
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول،
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور،
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا، ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد،
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں، عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی،
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا، شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد،
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے، ریاض مسرور بی بی سی سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا، پیش کریں گے نازیہ گلزار۔
انڈیا اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان تیسرے اور آخری ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کے اختتام تک سری لنکا نے فالو آن کے بعد اپنی دوسری اننگز میں ایک کھلاڑی کے نقصان پر 19 رن سکور کیے۔ آج انڈیا نے دوسرے دن کھیل کا آغاز اپنی پہلی اننگز 329 رن سے کیا۔ انڈیا کی پہلی اننگ شیکھر دھون اور ہاردک پانڈیا کی سینچریوں کے ساتھ 487 رنز پر ختم ہوئی، جبکہ سری لنکا کی پوری ٹیم محض 135 رن سکور کر سکی۔ لندن میں ہونے والی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں تاریخ کے سب سے کامیاب اور تیز ترین ایتھلیٹ جمیکا کے یوسین بولٹ اپنے شاندار کیریئر کی آخری ریس کو یادگار نہ بنا سکے اور انجری کے باعث ہار گئے۔ بولٹ اس سے پہلے 100 میٹر کی ریس میں بھی شکست کھا گئے تھے اور صرف کانسی کا تمغہ حاصل کر سکے تھے۔ برطانیہ کی ٹیم نے مردوں کی 100 میٹر ریس میں طلائی تمغہ اپنے نام کر لیا، امریکہ نے چاندی جبکہ جاپان نے کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔ مونٹریال میں ہونے والے روجر کپ میں مردوں کے سنگل مقابلوں کے فائنل میں آج سوئٹزرلینڈ سے تعلق رکھنے والے روجر فیڈرر جرمنی کے الیگزینڈر زویروف کے مد مقابل آ رہے ہیں۔ روجر فیڈرر نے سیمی فائنل میں نیدرلینڈ کے رابن ہاسا کو 6-3 اور 7-6 سے شکست دی تھی، جبکہ دوسرے سیمی فائنل میں الیگزینڈر زویروف نے کینیڈا کے ڈینس شاپووالوف کو مات دے کر فائنل میں جگہ بنائی۔ ادھر ٹورنٹو میں ہونے والے روجر کپ میں خواتین مقابلوں کا فائنل بھی آج کھیلا جا رہا ہے، جس میں یوکرین سے تعلق رکھنے والی 5th سیڈ ایلینا سویٹولینا کیرولائن ووزنیاکی کا سامنا کریں گی۔ سیمی فائنل میں سویٹولینا نے سائمونا ہیلپ کو 6-1 اور 6-1 سے شکست دی تھی، جبکہ کیرولائن ووزنیاکی نے ڈنمارک کی سلون سٹیفن کو 6-2 اور 6-3 سے مات دی۔ ایشین کرکٹ کونسل نے 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کا ایشیا کپ ٹورنامنٹ بنگلور سے کوالالمپور منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے اپنی ٹیم بھارت بھیجنے سے انکار کے بعد کیا گیا ہے۔
کھیلوں کی خبریں آپ نازیہ گلزار سے سن رہے تھے۔ وقفے سے پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک خبر ہے جو آپ ہماری ویب سائٹ پہ بہت زیادہ دلچسپی سے پڑھ رہے ہیں، اس کی تفصیل میں نے آپ کو نہیں بتائی۔ وہ خبر یہ ہے کہ وہ خبر ان حکمرانوں کے بارے میں ہے جو بیرون ملک جا کے علاج کرواتے ہیں۔ نائجیریا، زمبابوے، بینن اور انگولا کے صدور اور پاکستان کے وزیر اعظم میں جو بات مشترک ہے وہ یہ ہے کہ انہیں اپنے ملک کے صحت کے نظام پر بھروسہ نہیں ہے۔ اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com کا کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں سیر بین اپنے نصف کو پہنچا ہے اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ۔ سبناز،
پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے لاہور میں ریلی کے اختتام پر چیئرمین سینٹ رضا ربانی کی طرف سے اداروں اور سیاسی جماعتوں کے درمیان گرینڈ ڈائیلاگ شروع کرنے کی تجویز کی حمایت کی ہے. جماعت الدعوی نے لاہور کی قومی اسمبلی کی نشست این اے 120 سے ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. ایران کی پارلیمان نے امریکہ کے خطے میں بڑھتی ہوئی مہم جوئی کا مقابلہ کرنے کے لیے میزائل پروگرام شروع کرنے کے بل منظور کر لیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ورجینیا میں نسل پرستوں کی ریلی میں ہونے والے تشدد پر ان کے رد عمل کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. کینیا کے صدارتی انتخاب میں شکست پانے والے امیدوار رائلا اوڈنگا پر قومی اور بین الاقوامی سطح پر اپنی پارٹی کی بیان بازی روکنے اور تحمل سے کام لینے کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے. افغانستان میں امریکی فوج کے کمانڈر جنرل جان نکولسن نے صوبہ کنار میں دولت اسلامیہ کے اہم رہنما عبد الرحمان اور ان کے 3 ساتھیوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
اہم خبروں کا خلاصہ آپ سبانہ سے سن رہے تھے. 1947 کی تقسیم سے پہلے کی دہائی میں ہندوستان کے ایسے مسلمان گھرانوں کی خواتین سیاست میں سرگرم ہوئیں جو پہلے اس کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھیں. ان خواتین میں بیگم زینب محمد امین بھی شامل تھیں جو دلی میں قرو باغ خواتین مسلم لیگ کی سیکرٹری تھیں اور پارٹی اور تحریک پاکستان کی سرگرم کارکن بھی رہیں. ان کی کہانی سنیے امبر خیری سے.
زینب محمد امین 5 بچوں کی ماں تھیں. ان کے شوہر سرکاری ملازم تھے اور ان کا تعلق شمالی ہندوستان کے ایک ایسے گھرانے سے تھا جس میں خواتین کو جو تھوڑی بہت تعلیم ملتی تھی وہ گھر میں دی جاتی تھی اور لڑکیاں 4 دیواری سے کم ہی باہر نکلتی تھیں. لیکن تحریک پاکستان میں وہ مسلم لیگ کی رکن بنی. ان کے بڑے بیٹے خالد بتاتے ہیں.
ہماری والدہ جو تھی نا مسلم لیگ کے لیے کام کرتے تھے. قرول باغ کی جو مسلم لیگ تھی نا اس کی وہ جنرل سیکرٹری تھی. مسلم لیگ کے ہر جلسے میں شرکت کرتی تھی.
جب وہ مسلم لیگ کے کاموں کے لیے باہر نکلتی تھیں تو اپنی بیٹیوں سمیت گھر کی لڑکیوں کو بھی اپنے ساتھ لے جاتی تھیں. ان کی بھتیجی صفیہ بتاتی ہیں.
ہماری پپو جی جو تھی وہ ممبر بناتی تھی مسلم لیگ کے. مسلم لیگ کی دوانے کی ممبرشپ ہوتی تھی تو اس میں یہ تھا نا کہ جب الیکشن ہوگا اور مسلم لیگ جیتے گا جبھی تو کچھ ہوگا نا. بہت ہم نے اس کے لیے جدوجہد کی. ہر جگہ پپو جی جاتی تھیں. جون کی گرمیاں جب ہم لوگ جایا کرتے تھے تو وہ مجھے یاد ہے کہ مہینے میں جب جاتے تھے نا اسے ٹاٹ کے پردے پڑے ہوتے تھے ان کے دروازوں پہ. جیسے ہم پردہ اٹھا کے اندر کو کہتے ہیں کم وقت ہو آ گئے تم گھر میں تمہیں کوئی کام نہیں ہے. کئی کئی جوتے پھینکتے تھے ہمارے تو. لیکن پپو جی ایسی تھی اتنی یعنی ان میں جذبہ تھا کہ نکلتی نہیں ان سب بیہودہ باتوں کے باوجود جب گھر آتی تھی کہتی نہیں 3 نمبر بن گئے. یہ 3 اینٹیں ہیں پاکستان کی.
خاندان والوں نے اعتراض نہیں کیا ان کی سیاسی سرگرمیوں پر؟
اعتراض برقعے پہنتی نہیں برقعے پہن کے نکلتی نہیں اپنے. وہ مختلف وقت سے وہ یہ تھا کہ لڑکیاں تو اتنی مطلب باہر باہر تو نہیں آتی مجھے. اعتراض تو ظاہر ہے سب لوگ کرتے تھے کہ یہ عورتیں کہاں چلی جا رہی ہیں. لیکن تو کوئی جو تھی ان کو کچھ یعنی خطرہ نہیں تھا کسی سے. ہر جگہ گھس جاتی تھی چل جاتی. مسلم لیگ کے لیے اور پاکستان کے لیے بس ہر چیز میں سب سے پہل جو تھی وہ پاکستان.
دلی میں زینب امین کا گھر قرول باغ میں تھا اور خواتین مسلم لیگ کے اجلاس اکثر وہیں ہوتے. ایک یادگار تقریب کے بارے میں ان کے بیٹے بتاتے ہیں.
ہماری والدہ جو تھی نا ان کی ایک دوست تھی بیگم رفعت حسین. وہ شاعر تھی. انہوں نے ایک اپنا دیوان لکھا نا تو اس کو بیچا اور اس کی جو پروسیڈ تھی نا 5,000 روپے آئی نا وہ پریزنٹ کرنا چاہتی تھی مس فاطمہ جناح کو نا. تو پھر انہوں نے مس فاطمہ جناح کو انوائٹ کیا تو ہمارے گھر میں انہوں نے فنکشن کیا اور مس فاطمہ جناح آئے جہاں پر مسز رفعت حسین نے ان کو 5,000 روپے کا چیک پیش کیا. اس کی ایک گروپ فوٹوگراف بھی ہے میرے خیال میں وہ شاید لاہور میوزیم میں بھی ہے.
ان کی بھتیجی کہتی ہیں کہ فاطمہ جناح کے علاوہ محمد علی جناح سے بھی قرول باغ خواتین مسلم لیگ کے رابطے رہتے تھے.
مس جناح مطلب یہ تو ایسی عورتیں تھیں پپو جی اور نور الصبا بیگم یہ سب تو قائد اعظم سے 1-to-1 بات کرتے تھے. حیرانی کی بات.
اگست 1947 میں بر صغیر تقسیم ہوا. زینب امین خاندان کے ساتھ نئے ملک پاکستان آ گئیں. لیکن پھر سیاست میں ان کی سرگرمیاں رک گئیں. کیوں؟ ان کے بیٹے خالد کہتے ہیں.
پارٹیشن تو بڑا گریٹ ٹراما تھا نا. وہاں سے آگے پہلے تو ہمارے والد کا بڑے دن پتہ نہیں رہا. بڑے ہم لوگ شوق میں تھے. بڑے دن تو ہمیں پتہ نہیں ہمارے باپ زندہ ہیں مر گئے. پھر ہم کراچی میں رہ رہے تھے، پھر ہم پنڈی آئے نا، پھر حالات مطلب اس زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس نا، کپڑے بھی نہیں تھے زیادہ، کپڑے بنانا، اسکول جانا، کافی مطلب جو پہلے حال میں ایک دو سال جو تھے نا وہ کافی اسٹرگل رہی تھی۔
راول پنڈی آنے کے بعد زینب امین پھر مسلم لیگ کے لیے کام کرنے لگی اور مارچ 1949 میں وہ راول پنڈی خواتین مسلم لیگ کی سیکرٹری منتخب ہوئیں، لیکن حالات اب بالکل مختلف تھے۔ ان کی بھتیجی کہتی ہیں،
بات ساری یہ ہوئی کہ جب پاکستان بنا تو ایک سال دو سال تک کچھ لوگوں کے اتنے مسائل تھے کہ اسی کو سلجھاتے رہے، بہت سی عورتیں آئیں، بہت سی عورتیں کہیں اور چلی گئیں، مطلب بکھر گئے نا سب لوگ۔
ان کو یہ بھی یاد ہے کہ ان کی پھپھو کو پاکستان کے منصوبے اور خیال پر کتنا ایمان تھا۔
مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب ابا جان اور پھپھو جی باتیں کرتے تھے نا ایک دوسرے سے، تو ایسے کرتے تھے پاکستان کا ذکر جیسے کوئی دعا ہوتی ہے، اور ہم لوگ ہمیشہ اتنا ہنسا کرتے، ہم کہتے تھے کہ کوئی ان کی فیری ٹیل ہے۔
اور جب نیا ملک بن گیا تو پھر ان کے بیٹے خالد یاد کرتے ہیں کہ
بڑی خوش تھی کہ پاکستان بن گیا، ہمیشہ بڑے پاکستان کے ہر چیز کی بات کرتے تھے۔
زینب محمد امین ان ساری مسلم لیگی خواتین میں سے ایک تھیں جو ہندوستان میں اپنے گھروں سے نکلیں اور جنہوں نے تحریک پاکستان کی کارکن بن کر اس نئے ملک کے خواب کی تعبیر کے لیے کام کیا۔
امبر خیری کہانی بتا رہی تھیں بیگم زینب محمد امین کی، جو کہ خواتین مسلم لیگ کی سیکرٹری تھیں اور پارٹی اور تحریک پاکستان کی سرگرم کارکن رہیں۔ اور اب وقت ہوا ہے آپ کے خطوط اور آرا پر مبنی ہفتہ وار ریڈیو پروگرام آپ کا خط ملا۔ ترتیب و پیشکش ہے عارف وقار اور زہا جواد کی۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں زہا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ نوشکی سے ابو شعیب کوچک زئی لکھتے ہیں، میں آپ کے بہت پرانے سامعین میں سے ہوں، ایک وقت تھا کہ آپ کا انگریز نمائندہ مارک ٹلی بھی ہم سامعین سے اردو میں مخاطب ہوتا تھا، اور اب یہ عالم ہے کہ آپ کے دیسی کارکن بھی ہم سے انگریزی میں بات کرتے ہیں۔ آخر اردو کی نشریات میں انگریزی الفاظ کا کیا کام؟ ویسے معاف کیجئے، آپ کے خالص اردو بولنے والے بھی اپنی زبان سے ناآشنا ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے کئی بار سنا ہے کہ آپ لوگ خطرہ لاحق ہے کی جگہ خطرہ لاحق ہے کہتے ہیں، یہ کہاں کی اردو ہے؟
انگریزی کے جو الفاظ ہماری زبان کا حصہ بن چکے ہیں انہیں استعمال کرنے پہ تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان لفظوں کے اردو متبادلات آپ کو انتہائی نامانوس لگیں گے۔ مثلاً لاؤڈ اسپیکر آپ کے لیے ایک آسان لفظ ہے، یعنی آپ کیا اس کو اعلی مکبر الصوت کہنا پسند کریں گے؟
ٹیلی فون آسان لفظ ہے، یا اعلی ترسیل الصوت۔
اسی طرح ریڈیو، ٹیلی ویژن، ٹائپ رائٹر، شارٹ ہینڈ، انٹرنیٹ، مائکروفون اور ٹرانسمیٹر کے لیے بھی عربی، فارسی اور سنسکرت کی مدد سے مقامی الفاظ گھڑے تو جا سکتے ہیں، لیکن سائنسی امور کے لیے انگریزی کا جو ذخیرہ الفاظ ہماری زبانوں میں رائج ہو چکا ہے وہ چونکہ زبان زد خاص و عام ہے، اس لیے ہمیں ترجمے کی کھکھیڑ میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
اور یہ جو انہوں نے لاحق اور لاحق والا مسئلہ اٹھایا ہے،
ہاں اس کا صحیح تلفظ وہی ہے جو ہم لوگ بولتے ہیں،
یعنی لاحق زیر کے ساتھ۔
جی ہاں، خطرہ لاحق ہوتا ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے چمٹ جانا، پیچھے پڑ جانا وغیرہ۔
جیسے بیماری لاحق ہو جاتی ہے یا کوئی مصیبت لاحق ہو جاتی ہے۔
بالکل صحیح سمجھی آپ۔ اور اب بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف،
جو کہ آیا ہے گاؤں حاجی لکھمیر سے۔ واحد علی بروہی لکھتے ہیں، آج تک یہی سنتے آئے تھے کہ تعلیم معاشرے کی اہم ترین ضرورت ہے، لیکن آج آپ جیک آباد کے تعلیمی اداروں کا ایک چکر لگا کر دیکھیے کہ کالج کی دیواروں پر کس طرح سیاسی پارٹیوں نے قبضہ جما رکھا ہے۔ ہر دیوار پر کسی سیاسی تنظیم کے حق میں نعرے درج ہیں، اور ان تنظیموں کا اتنا دبدبہ ہے کہ ان نعروں کو نہ تو کوئی اسٹوڈنٹ مٹا سکتا ہے اور نہ استاد۔ کیا دنیا کی تمام درسگاہوں میں اس طرح دیواروں پر نعرے درج کرنے کا رواج ہے؟ کیا عوامی مقامات پر وال چاکنگ کے خلاف کوئی قانون موجود نہیں؟
قانون تو ہمارے ملک میں بھی موجود ہے واحد صاحب، بات تو عمل کرنے کی ہے۔
کسی بھی شہر میں جا کر دیکھ لیجئے، دیواریں وال چاکنگ سے بھری پڑی ہیں۔
کوئی سیاسی تنظیم ہو یا کاروباری ادارہ، وال چاکنگ ان کے لیے تشہیر کا سب سے آسان اور سستا طریقہ ہے۔
لیکن میں نے نیو یارک کے کچھ حصوں میں بھی دیواریں گریفٹی سے بھری ہوئی دیکھی ہیں، بلکہ وہاں کچھ لوگ تو اس دیواری خطاطی کو ایک باقاعدہ آرٹ کا درجہ دیتے ہیں۔
امیروں کے چوچلے ہیں جی، ورنہ ہمارے کالجوں اور دفتروں کے غسل خانوں میں بھی بڑا ادب اور آرٹ تخلیق ہوتا ہے، لیکن غریب ملکوں کی کون سنتا ہے۔ اگلا خط پڑھیے آپ۔
اگلا خط آیا ہے خانوال سے۔ ایم روہیل لکھتے ہیں، بزرگوں سے سنا ہے کہ آپ خطوں کے جوابات دینے کے ساتھ ساتھ سامعین کو انگریزی سکھانے کا فریضہ بھی انجام دیتے رہے ہیں، لیکن جب میں نے آپ کی نشریات سننی شروع کی تو یہ سلسلہ بند ہو چکا تھا۔ مجھے انگریزی زبان سیکھنے کا بے حد شوق ہے، لیکن کتابوں کے ذریعے نہیں بلکہ آواز کے ذریعے، تاکہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ مجھے انگریزی بولنا بھی آ جائے۔
روہیل صاحب، انگریزی کی جس تدریس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ 1990 سے 2002 تک یعنی 12 برس تک اردو سروس سے جاری رہی۔ ان دنوں ہماری 3 مجالس ہر روز نشر ہوتی تھیں، اس لیے انگریزی تدریس کے لیے بھی وقت مل جاتا تھا۔ آج کل اردو سروس میں تو وہ سلسلہ جاری نہیں، لیکن آپ ہماری ویب سائٹ پر اب بھی انگلش سیکھنے کا پروگرام دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ پتہ ہے bbc.co.uk/englishlearning۔
آپ کے شوق کو مہمیز دینے کے لیے اس پروگرام کی ایک جھلک آپ کو سنوا دیتے ہیں، جس میں انگریزی کے جملے جیک آف آل ٹریڈز کا مطلب سمجھایا جا رہا ہے۔
Hello, I'm Feifei and this is the English we speak.
And hello, I'm Neil. Today, Feifei, I'm going to teach you a piece of authentic English that describes me. Any guesses what it might be?
Lazy bones?
No, one that describes my many talents.
Full of yourself?
No, Feifei, think about my skills. It's jack of all trades. A jack of all trades is someone who can do many kinds of jobs. You could say they're multi-skilled.
Jack of all trades, یعنی ہر فن مولا۔
راہل صاحب، آپ چونکہ اسپوکن انگلش میں دلچسپی رکھتے ہیں، اس لیے ہمیں قوی امید ہے کہ ہماری یہ ویب سائٹ آپ کے لیے کافی کارآمد ثابت ہوگی۔
اچھا، عارف گوٹھ سال آباد سے مچومل کٹاریا نے پوچھا ہے کہ انگلی پر چوٹ لگ جائے یا انگوٹھے پر چاقو پھر جائے تو سخت تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب ناخن کاٹتے ہیں تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟
مرچومل صاحب، انگلی اور انگوٹھے کے گوشت میں خون کی شریانیں اور وہ نسیں یعنی نروس ہوتی ہیں جو ہاتھ کو پہنچنے والی ٹھنڈک، گرمی، خارش، جلن یا تکلیف کا احساس ہمارے دماغ تک پہنچاتی ہیں، لیکن ناخن میں یہ نروس نہیں ہوتی، اس لیے جب ناخن کو کاٹا جاتا ہے تو تکلیف کا کوئی احساس ہمارے دماغ تک نہیں پہنچتا۔
لیکن اگر بے احتیاطی سے کچا ناخن کٹ جائے تو؟
اوہ جی ہاں، ناخن سے جڑے ہوئے گوشت میں تو وہ نرو اینڈنگ ہوتی ہیں نا، تو غالب نے کہا تھا نا، دل سے مٹنا تیری انگشت ہنائی کا خیال، ہو گیا گوشت سے ناخن کا جدا ہو جانا۔
تو شاید اسی لیے دشمن کے جاسوسوں سے راز اگلوانے کے لیے ناخن کھینچنے کا حربہ استعمال کیا جاتا ہے۔
جہاں لیکن یہ ایک انتہائی بہیمانہ اور صفاکانہ حربہ ہے اور بین الاقوامی قوانین اس کی اجازت نہیں دیتے، حقوق انسانی کی تنظیمیں بھی ایسے غیر انسانی حربوں کے خلاف آواز اٹھاتی رہتی ہیں۔
تو بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف۔ علی آباد ہنزا سے سلیم جان لکھتے ہیں، بی بی سی اردو سروس نے خواتین پر ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف اور معاشرے میں انہیں جائز مقام دلانے کے حق میں بہت سے پروگرام نشر کیے ہیں، اور یہ سلسلہ کسی نہ کسی شکل میں اب تک جاری ہے، لیکن اس معاشرے میں خواتین کی طرح بے بس اور مجبور ایک اور طبقہ بھی ہے جو کہ کم سن بچوں کا طبقہ ہے۔ جاہل استادوں کے ہتھے چڑھے ہوئے معصوم بچے سکولوں سے بھاگ جاتے ہیں، اور گھریلو کام کاج کرنے والے بچے بھی مالکوں کے تشدد سے گھبرا کر راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ غربت اور بے روزگاری سے تنگ آئے ہوئے والدین بھی بعض اوقات اپنا سارا غصہ بچوں پر نکالتے ہیں اور انہیں گھر سے بھاگ جانے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور یوں قوم کے ہزاروں نونہال اسٹریٹ چلڈرن میں تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی ایسے آوارہ اور بے گھر بچے جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ جرائم پیشہ افراد اور دہشت گرد تنظیمیں ایسے بچوں کو اچک لیتی ہیں اور اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں۔
آپ نے ایک بہت اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے سلیم جان صاحب۔ بچے قوم کا مستقبل ہیں، یہ محض ایک نعرے تک بات محدود نہیں رہنی چاہیے، بلکہ ہمیں عملاً اپنے مستقبل کی حفاظت بھی کرنی چاہیے۔
اور انہوں نے جو تجویز دی ہے کہ ہمیں اسٹریٹ چلڈرن کے مسائل پر ایک سلسلہ وار پروگرام کرنا چاہیے،
وہ انتہائی معقول تجویز ہے اور اس نشریے کے ذریعے ہمارے فیصلہ سازوں تک پہنچ رہی ہے۔
سامعین، آپ بھی ہمارے پروگراموں کے بارے میں کوئی تجویز بھیجنا چاہیں، کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں تو ہمیں خط لکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے پی او باکس 3101 اسلام آباد۔
اس کے ساتھ ہی خطوں کی یہ محفل خاتمے کو پہنچی، آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے، تب تک کے لیے زہا جواد اور عارف بقار کو اجازت دیجیے۔
عارف وقار اور زہا جواد سے آپ سن رہے تھے آپ کا خط ملا۔ غور کریں کہ آج سے 70 سال پہلے برے صغیر میں کرکٹ کیسا رہا ہوگا۔ اس وقت پاکستان نہیں تھا، جو علاقے آج پاکستان میں ہیں وہ انڈیا کا حصہ تھے، اور اس وقت صرف ایک کرکٹ ٹیم ہوا کرتی تھی، یعنی ہندوستان کی کرکٹ ٹیم۔ انڈیا نے 1932 میں ہی ٹیسٹ کرکٹ کا درجہ حاصل کر لیا تھا۔ 30 کی دہائی میں انڈین کرکٹ ٹیم نے انگلینڈ سے ان کے میدانوں پر اور کئی دوسرے میدانوں پر بھی ٹیسٹ سیریز کھیلی، جن میں سے انڈیا کو کسی ایک میچ میں بھی کامیابی نہیں مل سکی۔ حالات میں تبدیلی اس وقت آئی جب ملک کا بٹوارا ہو گیا۔ جو ٹیم کبھی ایک ہوا کرتی تھی وہ دو حصوں میں بٹ گئی۔ ہندوستانی ٹیم کے کئی کھلاڑی پاکستان چلے گئے، اور جو کھلاڑی کبھی ایک ساتھ کھیلا کرتے تھے وہ ایک دوسرے کے حریف بن گئے۔ اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbc2.com پر آ کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، سروین ابھی جاری ہے۔
رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-275۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی، اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
حالات حاضر کا پروگرام سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں گزشتہ سب ہونے والے بم دھماکے کے بارے میں تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ یہ خود کش حملہ تھا جس میں پاکستانی فوج کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس حملے میں 8 فوجی اہلکاروں سمیت 15 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
یہ بم حملہ سیکورٹی کے حوالے سے ایک اہم علاقے پشین اسٹاپ پر کیا گیا۔ یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب اس علاقے سے ایک فوجی ٹرک گزر رہا تھا۔ بم حملے کے نتیجے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا جس کی آواز شہر میں دور دور تک سنائی دی۔ ایک عینی شاہد نے بتایا کہ دھماکے کے بعد ٹرک میں آگ بھڑک اٹھی۔
باقی یہ بڑا بلاسٹ تھا، ہمارے گھر میں تو اس طرح دھواں ہو گیا تھا، مٹی چاروں طرف ہو گئی تھی، چھتوں پہ سے مٹی اڑ رہی تھی۔ یہاں بنا صرف ایک ایسا شور شرابہ کا عالم تھا، آگ لگی ہوئی تھی ٹرک پر۔
فوج کے تعلقات عامہ کے شعبے ISPR کے مطابق اس دھماکے میں 8 فوجی اہلکار سمیت 15 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ دھماکے میں 46 افراد زخمی ہوئے، جن میں 10 فوجی اہلکار شامل ہیں۔ بم حملے میں سیکورٹی فورسز کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ بلوچستان میں حالات کی خرابی کے بعد سے فوج اور فرنٹیئر کور کے اہلکار 14 اگست کی تقریبات کے انعقاد اور ان کی سیکورٹی کے حوالے سے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سرکاری حکام کے مطابق جن اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا وہ 14 اگست کی تقریبات کے حوالے سے ڈیوٹی پر مامور تھے۔ میر سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ یہ خود کش بم حملہ تھا۔
جو سوسائیڈل تھا اس کا ہمیں ہیڈ مل گیا ہے، اور فرانسک لیبورٹری جو پنجاب کی ہے ان کو بھی ہم نے ریکویسٹ کر لیا ہے، وہ فرسٹ اویلیبل فلائٹ پہ یہاں پہ آ رہے ہیں۔
سرکاری حکام نے بتایا کہ پشین اسٹاپ پر ہونے والے اس واقعے کے بارے میں تحقیقات کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ رواں سال کوئٹہ شہر میں دوسرا بڑا خودکش حملہ تھا۔ اس سے قبل IG پولیس کے دفتر کے سامنے ہونے والے خودکش حملے میں 7 پولیس اہلکاروں سمیت 13 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ پشین اسٹاپ پر ہونے والے خودکش حملے کے حوالے سے کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا تھا کہ ملک میں تخریب کاری کرنے والے عناصر نے ہمسایہ ممالک میں محفوظ ٹھکانے بنا رکھے ہیں۔
ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں وہاں پر انہوں نے اپنے سیف
جو ہے ہیونز بنائے ہوئے ہیں، وہاں پر ان کو ٹریننگ ملتی ہے، وہاں سے وہ آتے ہیں، لیکن اس کا بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، ساتھ بات کریں گے، لیکن بہت سارے لوگوں کو ہم نے پکڑا ہے۔
پریس کانفرنس میں شریک وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان آلت جنگ میں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صورتحال میں انتشار پھیلانے والے ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں،
اور جہاں ایک طرف ہم اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں، اتنی بڑی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ آپس کے سیاسی تنازعات کے نتیجے میں قوم کو تقسیم کرنے کے در پہ ہیں۔ میں اپیل کروں گا ملک کی تمام سیاسی قیادت سے اور اپوزیشن پارٹیز کو کہ یہ وقت ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا نہیں ہے، یہ وقت دہشت گردی کو نیچا دکھانے کا۔
اس واقعے کے حوالے سے پاکستان فوج کے سربراہ جنرل قمر باجوہ نے بھی کوئٹہ کا دورہ کیا۔ انہوں نے بم دھماکے میں ہلاک ہونے والے اہلکاروں کی نماز جنازہ میں شرکت کے علاوہ کور ہیڈ کوارٹر کوئٹہ میں ایک اجلاس میں بھی شرکت کی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان کے قیام کے 70 سال میں 4 فوجی ادوار بھی رہے، جبکہ سیاست مسلسل سویلین اور فوجی تصادم کا شکار رہی۔ اقتدار میں رہنے والی ہر جماعت کو شبہ ہوتا تھا کہ ان کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں جس میں پس پردہ قوتیں ملوث ہیں۔ یہ اشارہ فوج کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں فوج اور سویلین حکومت میں کیا تضادات ہیں، اس میں سیاسی جماعتوں کا کیا کردار ہے اور رہا؟ کراچی میں ہمارے ساتھی ریاض سہیل نے ان تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا ہے اور یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
I have imposed martial law throughout Pakistan. We in the armed forces had hoped that sanity would prevail.
مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے، قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں۔
ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، یور آرمڈ فورسز ہیو نیور اینڈ شیل نیور۔
یہ ہیں ماضی کے فوجی حکمران جنرل یحیٰ خان، جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف، جن کا اقتدار میں مجموعی حصہ منتخب حکومتوں سے کہیں زیادہ رہا۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نااہلی کے بعد ان دنوں جی ٹی روڈ پر سراپا احتجاج ہیں۔ ان کی بذریعہ عدالت برطرفی نے ایک بار پھر سویلین بالادستی کے بحث کو جنم دیا ہے۔ انسانی حقوق کی رہنما اور وکیل آسما جہانگیر بھی عدلیہ کو اس کھیل کا حصہ سمجھتی ہیں۔
جب جے آئی ٹی کی رپورٹ ابھی آئی بھی نہیں تھی اور فیصلہ آیا تھا تو ایک جج صاحب نے اپنا فیصلہ ہی گاڈ فادر سے شروع کیا۔ اب آپ کے سامنے عیاں ہے کہ سویلین گاڈ فادر کتنے لاچار ہوتے ہیں۔
نواز شریف 2 بار بھاری اکثریت سے اقتدار میں آئے، یہ 3ری بار تھی کہ انہیں منصب سے ہٹنا پڑا۔ جنرل ایوب خان سے لے کر جنرل پرویز مشرف تک ایک ہی بیانیاں سننے کو ملتا ہے جس میں حکومت کی نااہلی اور کرپشن سر فہرست ہیں۔ دفاعی تجزیہ نگار حسن عسکری کا کہنا ہے کہ فوج یہ چاہتی ہے کہ تمام معاملات ان کے مشورے سے چلائے جائیں۔
انٹرنل سیکیورٹی کا مین برڈن فوج پہ ہے، انٹرنل سیکیورٹی کاؤنٹر ٹیررزم بھی فوج کر رہی ہے، سول حکومت کا رول تو محدود ہے، لہذا جب تک یہ مشاورتی عمل نہیں قائم رہتا ہے اس وقت تک معاملے ٹھیک رہتے ہیں، جہاں یہ نہیں ہوتا پھر وہاں گڑبڑ ہو جاتی۔
میاں نواز شریف کی برطرفی کے بعد بعض تجزیہ نگار یہ بات بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا۔ دفاعی تجزیہ نگار شجاع نواز کہتے ہیں کہ ملٹری اور سویلین تضاد کی بنیادی وجہ قول اور فعل میں فرق ہے۔
جمہوری نظام جو ہے وہ صرف باتوں پہ قائم نہیں ہوگا، وہ عمل سے قائم ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نہ صرف سویلین حکومت کی غلطی ہے یا فوجی عسکری اداروں کی غلطی ہے، یہ تمام سوسائٹی کو ذمہ داری ٹھہرتی ہے۔ یہ تو اکاؤنٹیبلٹی جو ہے بہت ضروری ہے، اور دوسری بنیادی چیز جو چاہیے پاکستان کو وہ گورننس۔ جب حکومت عوام کی ضروریات کو پورا کرے گی اور دیانتداری سے کام کرے گی تو عوام بھی حکومت کا ساتھ دے گی، اور پھر کوئی اور ادارہ یا کوئی اور پاور انٹرنل یا ایکسٹرنل اس کو الٹ نہیں سکتا۔
جنرل ایوب خان سے لے کر جنرل پرویز مشرف تک فوج کے اقتدار کو غیر ملکی حمایت بھی حاصل رہی۔ یہ حمایت نہ صرف سیاسی تھی بلکہ امداد کی صورت میں بھی آتی رہی۔ تجزیہ نگار اور مصنف شجاع نواز کہتے ہیں کہ امریکہ کے حوالے سے یہ بات 100% درست ہے۔
جب ملٹری رول ہوتا ہے تو پاکستان کا گراف جو ہے ایڈ کا وہ بڑھ جاتا ہے، وہ اس لیے کہ پاکستان ظاہر ہے انٹرنیشنل جو سچویشن اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، جو بھی اس خطے میں چیزیں ہوتی ہیں پاکستان کو ان کے ساتھ مل کے چلنا ہوتا ہے، اور پھر اگر امریکہ یا دوسرے بڑے پاورز جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ مل کے اور پاکستان کی مدد کریں اور ان کو فوجی حکومت سے جلدی اسسٹنس مل سکتی ہے تو وہ وہی کریں گے, لیکن یہ پاکستان کے حق میں نہیں بات ٹھہرتی.
پاکستان میں جہاں گزشتہ 70 سالوں میں فوج کا سیاسی اثر رسوخ بڑھا ہے, وہیں چینی اور کھاد کے کارخانوں سے لے کر بیکری تک کے کاروبار میں اس کی شراکت داری بڑھ رہی ہے. کیا یہ کاروبار بھی اقتدار میں آنے کی ایک وجہ ہو سکتی ہے؟ فوج کے کاروبار پر کتاب کے مصنف ڈاکٹر عائشہ صدیقہ کا کہنا ہے کہ کاروبار میں فروغ کی ایک وجہ یہ بیانیاں ہے کہ بھارت ہمارا دشمن ہے اور فوج اس ملک میں ترقی اور سلامتی کے لیے کام کر رہی ہے, اس لیے انہیں کاروبار کا حق ہے.
مسئلہ یہ ہے ہمارے ہاں کہ سیاست دانوں نے ان کے بزنسز پہ کبھی اتنی انگلی نہیں اٹھائی, اس کو کرنے دیا ہے یہ سوچ کے کہ اچھا اس طرح ان کا منہ بند رہے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے منہ ان کا بند نہیں ہوتا. فوج کا جب تک جو بیانیاں ہیں ہمارا نیشنل سیکیورٹی کا, وہ جب تک تبدیل نہیں ہوگا, جب تک یہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہمسائے جو ملک ممالک ہیں ان کے ساتھ آپ کے مسائل تو ہو سکتے ہیں اور ان مسائل پہ آپ اپنا ڈپلومیٹک پروسیس بھی کریں, لیکن ضروری نہیں کہ اس کا رستہ ختم کرنے کا ان چیزوں کا جنگ ہی ہو.
پاکستان میں جنرل ایوب خان سے لے کر جنرل ضیاء الحق کے دور اقتدار تک صحافی بھی جمہوریت کی بحالی اور خاص طور پر اظہار رائے کی آزادی کی جدوجہد میں شریک رہے اور اس حوالے سے عوام میں مقبول سیاسی جماعتوں کی تحریکوں میں بھی شانہ بشانہ نظر آتے تھے. سینئر صحافی راشد الرحمان کا کہنا ہے کہ بعض وہ صحافی جو آمریت کا ساتھ دیتے تھے تو انہیں بری نظر سے دیکھا جاتا تھا, لیکن آج کل صورتحال افسوسناک ہے.
ٹیلی ویژن ہو جو کہ آج کل آپ کو پتا ہے سیٹلائٹ 24 گھنٹے پرائیویٹ چینلز جو ہیں, اور کسی حد تک اخبار بھی میں کہوں گا کہ ایک نیریٹو چل رہا ہے جو آئی ایس پی آر میرا خیال ہے اس کو آرکسٹریٹ کرتی ہے, اور وہ نیریٹو جو ہے اگر دانستہ طور پر نہیں تو یا کسی ڈر خوف کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے صحافیوں نے اس کو اپنا لیا ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو صحافت کے تقاضے پورے کر رہا ہے اور نہ وہ ذمہ داری جو صحافیوں پر ہوتی ہے کہ وہ پبلک کی بات کریں اور پبلک کے مفادات کی بات کریں اور پبلک کے لیے کھڑے رہیں, میرا خیال ہے وہ اب بہت چند کم رہ گئے ہیں لوگ.
پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں جب 18ویں آئینی ترمیم کی گئی تو اس وقت جنرل ضیاء الحق کے دور میں شامل کی گئی امین و صادق کی شکیں بھی ختم کرنے کی تجویز پیش کی گئی تھی, لیکن مسلم لیگ نون نے اس کی مخالفت کی اور بعد میں خود ہی اسی شک کا نشانہ بنی. موجودہ وقت پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتیں یہ شک ختم کرنا چاہتی ہیں, لیکن تحریک انصاف اس کی مخالف ہے. انسانی حقوق کی رہنما آسما جہانگیر سیویلین بالادستی کے لیے کچھ مزید ترامیم تجویز کرتی ہیں.
اگر آپ کو وہ رستے روکنے ہیں جو کہ پچھلی آمریتیں آپ کے لیے چھوڑ کے گئی ہیں, تو نمبر ایک آپ کو بنیادی حقوق جو آئین میں ہیں ان کو مضبوط کرنا ہوگا. مثلا آئین میں بنیادی حقوق یہ ہے کہ آپ سے ایویڈنس لینے کے لیے آپ کو ٹارچر نہیں کیا جائے گا. فریڈم آف ایکسپریشن آرٹیکل 19 ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ آپ سب کچھ کہہ سکتی ہیں مگر آپ صرف اپنے گھر والوں کے خلاف بول سکتے ہیں. آپ نہ آرمی کو ڈسکس کر سکتے ہیں, نہ آپ جوڈیشری کو ڈسکس کرتے ہیں, نہ آپ مذہب کو ڈسکس کر سکتے ہیں, اور کنٹیمپٹ آف کورٹ میں بھی آپ اندر ہو سکتے ہیں. تو پھر سیدھا سیدھا کہہ دیں کہ آپ وہی کہہ سکتے ہیں جو ہم آپ سے کہلانا چاہیں.
میاں نواز شریف کے دور حکومت میں آئین میں 14ویں آئینی ترمیم کی گئی, جس کے بعد منتخب نمائندے اپنی قیادت کا فیصلہ ماننے کے پابند ہیں اور انحرافی پر انہیں نااہل کرا دیا جا سکتا ہے. دفاعی تجزیہ نگار اور مصنف شجاع نواز اسے جمہوریت مخالف سمجھتے ہیں.
سب سے بڑی جو غلطی ہے میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ یہ 14ویں ترمیم جب کی گئی تو پارلیمنٹ میں جو نمائندے ہیں ان کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ ختم کر دی گئی, تو یہ جمہوری نظام نہیں ہے. اور بہت ضروری ہے کہ اس قسم کے جو ترمیمیں ہوئی ہیں آئین میں ان کو الٹایا جائے اور صحیح اکاؤنٹیبلٹی ہو تاکہ ذمہ داری ٹھہرے سول اور ملٹری اداروں پہ اور وہ پبلک کے سامنے آئے.
پاکستان میں گزشتہ 70 سالوں میں ایک بھی وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کر سکا, تاہم اب منتخب حکومتیں اس ڈگر پر چل پڑی ہیں. تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ جب تک سیولین حکومتوں کی طرز حکمرانی میں بہتری اور بدعنوانی میں کمی نہیں آ جاتی, ادارے اپنی حدود سے تجاوز کرتے رہیں گے. ریاض سہیل, بی بی سی کراچی.
آپ کو بتاتا چلوں کہ ریاض سہیل کی یہ رپورٹ بی بی سی کی تقسیم ہند اور قیام پاکستان کی 70ویں سالگرہ کی مناسبت سے خصوصی کوریج کا حصہ ہے. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے فراز ہاشمی اور پروڈیوسر تھے خالد کرامت. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فراز انجام دے رہی تھیں اینا ویل. اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارے ساتھ دے رہے تھے اسرار الحق. مظفر حیدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت ہیں. آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ پیش کر رہی ہوں. سبناز.
پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے لاہور میں ریلی کے اختتام پر چیئرمین سینٹ رضا ربانی کی طرف سے اداروں اور سیاسی جماعتوں کے درمیان گرینڈ ڈائیلاگ شروع کرنے کی تجویز کی حمایت کی ہے. ایران کی پارلیمان نے امریکہ کے خطے میں بڑھتی ہوئی مہم جوئی کا مقابلہ کرنے کے لیے میزائل پروگرام شروع کرنے کا بل منظور کر لیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ورجینیا میں نسل پرستوں کی ریلی میں ہونے والے تشدد پر ان کے رد عمل کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. افغانستان کے صوبہ کنار میں دولت اسلامیہ کے اہم رہنما عبد الرحمان اور ان کے تین ساتھی ہلاک ہو گئے ہیں. کوہ ہمالیہ میں طوفانی بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جس سے جنوبی ایشیائی علاقوں میں سیلاب کا خطرہ بڑھ گیا ہے. سیلاب کی وجہ سے نیپال میں پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران 49 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. روس کے وزیر دفاع سرگی شوائگو کا کہنا ہے کہ ان کے ملک میں پہلی بار خواتین فائٹر پائلٹس کو تربیت دی جا رہی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.